السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
عمران خان اور طاہر القادری کے مارچ کو وفاقی دارالحکومت میں 0 پوائنٹ تک آنے کی اجازت. وفاقی وزیر داخلہ نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال پر پاکستان بے مقصد سیاسی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا. صدر مملکت کا یوم آزادی پر خطاب. میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ دولت اسلامیہ کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے. اسرائیل اور حماس کے درمیان 5 روزہ جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. عمران خان اور طاہر القادری کی قیادت میں 2 بڑے جلوس لاہور سے اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں تفصیلات سنیے.
حکومت نے حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے آزادی مارچ اور مذہبی اور سیاسی جماعت عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کے انقلاب مارچ کو وفاقی دارالحکومت میں 0 پوائنٹ تک آنے کی اجازت دی. وزیر اعظم نواز شریف نے جمعرات کو ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کسی بھی تخریب کاری کا متحمل نہیں ہو سکتا.
پاکستان کسی بھی تخریب کاری کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ منفی سیاست کو اب خیر بات کہنا چاہیے, مثبت سیاست کی طرف سب کو آنا چاہیے. اور مثبت سیاست ہوگی, ایک اچھا پاکستان بنے گا, تعمیر ہوگا. اور پھر اگلے 5 سالوں کے بعد جب الیکشن ہوگا تو ہم اگر الیکشن نہیں جیتے تو کم از کم ایک اچھا پاکستان تو ان کے حوالے کر کے جائیں گے.
عمران خان نے لاہور میں زمان پارک میں اپنی رہائش گاہ سے روانگی سے قبل اپنے حامیوں سے خطاب میں کہا کہ وہ ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے.
نہ گرمی کی فکر کرو, میں انشاءاللہ اسلام آباد پہنچوں گا, آپ میرے ساتھ پہنچیں گے اور اس ملک میں ایک نئے پاکستان کا سورج طلوع ہوگا.
طاہر القادری نے روانگی سے قبل کہا کہ ان کا انقلاب مکمل طور پر پرامن اور جمہوری ہوگا.
It will be totally peaceful, non-violent, democratic, اور ہم پورے پاکستان کو اس طرح کا جمہوری, ماڈریٹ اور امن کا پیسفل سوسائٹی بنائیں گے جیسے مغربی دنیا میں دیکھتے ہیں.
وزیر اعظم کا عمران خان اور طاہر القادری کے احتجاجی مارچ پر کہنا تھا.
کوئی کہتا میں انقلاب مارچ کروں گا, کوئی کہتا میں یہ آزادی مارچ کروں گا. آزادی مارچ تو یہ ہے جو یہاں ہو رہا ہے کہ یہاں سول لیڈرشپ بھی اور ملٹری لیڈرشپ 14 اگست کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے پاکستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں. اس سے بڑا آزادی مارچ کیا ہو سکتا ہے؟
پنجاب کے گورنر چودھری غلام سرور نے جمعرات کو میڈیا کو بتایا کہ طاہر القادری سے طویل رابطے اور مشاورت کے بعد ان کی جانب سے اس یقین دہانی کے بعد کہ اب ان کا انقلاب مارچ پرامن ہوگا, اس مارچ کی اجازت دی گئی. اس احتجاجی مارچ سے قبل لاہور اور اسلام آباد کے بیشتر راستے کنٹینر کھڑے کر کے بند کر دیے گئے تھے, لیکن حکام کے مطابق جمعرات کو راستے کھول دیے گئے. وفاقی دارالحکومت میں بدستور بیشتر راستے بند ہیں, خاص طور پر اہم سرکاری عمارتوں اور سفارت خانوں کی عمارتوں پر مشتمل ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے. کنٹینر کھڑے کرنے کے علاوہ ریڈ زون کی طرف جانے والے کچے راستوں کی کھدائی بھی کی گئی ہے. حکومت کے مطابق اسلام آباد اور اس کے ارد گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 21,000 سے زائد اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے افضل رحمان لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ہم تازہ صورتحال معلوم کرتے ہیں. افضل, یہ بتائیے, عمران اور طاہر القادری کی قیادت میں جو قافلے ہیں وہ روانہ ہو گئے ہیں, آپ چونکہ لاہور میں ہیں بتائیے کیا حالات ہیں, کہاں پہنچے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ ان کو کافی وقت لگا لاہور سے نکلنے میں.
جی, طاہر القادری صاحب کا جو قافلہ تھا وہ ایک دوسرے رستے سے آگے نکل گیا ہے اور وہ آزادی چوک تک پہنچ گیا ہے. اس وقت وہ آزادی چوک میں موجود ہے. آزادی چوک وہ جگہ ہے جہاں مینار پاکستان ہے, اور یہاں سے آگے ایک ہی راستہ ہے جو راوی کے پل سے آگے جا کے شاہدرہ تک جائے گا, جو ان دونوں جو احتجاجی مارچ ہے ان کی پہلی منزل ہے. عمران خان کا قافلہ بہت سست رفتاری سے چل رہا ہے اور وہ اب بھی کوئی انارکلی کے قریب ہے, ناصر باغ کے پاس, اور وہاں سے وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں گے. یا ایک ممکنہ راستہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے سجیاں پل کے ذریعے لاہور سے باہر نکل جائیں, کیونکہ یہ جو لینڈ مارک کا پروگرام ہے یہ انہوں نے خفیہ رکھا ہوا ہے اور یہ اپنے حساب سے چلتے ہیں اور کنٹینر کے اندر میٹنگ کر کے اس میں تبدیلیاں بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ ابھی لاہور سے باہر گئے ہیں یہ ابھی ہمیں دیکھنے کی بات ہے, لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جب شاہدرہ پہنچیں گے تو وہاں سے یہ تیزی سے آگے چلیں گے. عمران خان کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام قاسم ہے, وہ بھی اس لینڈ مارک میں شریک ہے, اور جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بالکل پرامن مارچ کر رہے ہیں, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین نے اپنا بہت چھوٹی عمر کا بیٹا بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. اگر ہماری نیت میں اس قسم کی بات ہوتی تو ایسی پیشکش کہیں دیکھنے میں نہ آتی.
میرا افضل افضل رحمان, میرا سوال اصل میں یہی تھا, میں پوچھنا یہی چاہ رہا تھا کہ اس طرح کے بہت سے کنسرنز کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کوئی پرتشدد واقعات جو ہیں ان جلوسوں کے دوران نہ ہوں. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کو بتائیے کہ ابھی تک کوئی ایسا واقعہ کہیں سے رپورٹ تو نہیں ہوا.
جی نہیں, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, صرف تھوڑی سی خبر یہ آئی تھی کہ جو مسلم لیگ ان کے کارکن ہیں وہ کہیں ایک جگہ راستے میں جمع ہو گئے تھے, اور ان کا جب تحریک انصاف کے کارکنوں سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی. اس کے علاوہ کوئی بدمزگی کا واقعہ جو ہے اب تک رپورٹ نہیں ہوا, اور جو ہمارے پاکستان عوامی تحریک کے لوگ ہیں انہوں نے بدستور اپنے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے جو ماسک اور گیس کے وہ بھی اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں, اور وہ پہچان بھی ایک طرح سے ہو جاتی ہے کہ یہ پی اے پی کا قافلہ ہے یا پی ٹی آئی کا ہے. تو اب یہ جو یہاں پہ صورت حال یہ ہے کہ انہوں نے جی ٹی روڈ سے جانا ہے, تو وہاں مجبوری ہے یہ دونوں قافلوں کو یہ مل جائیں گے ایک دوسرے سے. لیکن یہ جو کنٹینر عمران خان کا ہے اور جو کنٹینر ان کا طاہر القادری کا ہے وہ یقیناً فاصلے پر رہیں گے, اور پھر اسلام آباد میں جیسا آپ نے خبروں میں سنا ان کو الگ الگ جگہ جو ہے وہ دینے کا بات ہو رہی ہے. تو اس وقت تک یہ جو ہے کہ عمران خان نے پہلے جو استعفے کا کہا تھا وزیر اعظم کو, اب انہوں نے ایک اور بیان بھی دیا ہے کہ شریف برادران یہ طے کر لیں کہ ان دونوں میں سے پہلے کس نے استعفی دینا. یعنی اب جو بیان انہوں نے دیا ہے اس میں وہ شہباز شریف کے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں.
بہت شکریہ افضل رحمان, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے اپڈیٹس کا, آپ سے رابطہ رہے گا. پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب فوج دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہے سیاسی رہنماؤں کو سنجیدہ اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے. اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے کامران حیدر اپنی رپورٹ میں.
یوم آزادی کے موقع پر ایوان صدر میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں صدر ممنون حسین نے ملک کی سیاسی قیادت پر زور دیا کہ عسکریت پسندوں کے خلاف فوج ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور اس وقت انہیں سنجیدہ اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے. وزیر اعظم نواز شریف, ان کی کابینہ کے اراکین سمیت افواج پاکستان کے سربراہان اور اعلی سرکاری اور عسکری عہدیداروں کی موجودگی میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک دہائی میں ایک منظم سازش کے تحت پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا گیا, جس میں نہ صرف سیکیورٹی اہلکاروں سمیت ہزاروں پاکستانی مارے گئے بلکہ ملک کو اقتصادی طور پر بھی شدید نقصان پہنچا. ان کا کہنا تھا کہ اس تناظر میں پاکستان کسی بے مقصد سیاسی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا.
جب ہم اپنی بقا اور استحکام کے لیے چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں, عین اس مرحلے پر افراتفری, تشدد اور ہنگامہ آرائی جیسی صورتحال سنجیدہ غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے۔ اس پس منظر میں پوری قوم خاص طور پر سیاسی اکابرین کو میرا مشورہ ہے کہ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھائیں اور دانشمندانہ طرز عمل اختیار کریں۔
صدر مملکت کا بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں دارالحکومت اسلام آباد میں حکومت مخالف احتجاجی دھرنا دے رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں ہلاک ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں اور فوجی کاروائیوں سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی قربانیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ صدر ممنون حسین کا پاکستان کی خارجہ پالیسی سے متعلق بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان تمام ممالک اور بالخصوص اپنے ہمسایہ ملکوں سے تعلقات بہتر اور مضبوط رکھنے کا خواہاں ہے۔
ہم نہ کسی کے خلاف جارحیت کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کی بالادستی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان پرامن بقائے باہمی کا عالم بردار ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا مطالبہ ہے کہ نواز شریف وزیراعظم کے عہدے سے علیحدہ ہوں اور سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل ایک کمیشن کے ذریعے گزشتہ عام انتخابات میں ہونے والی دھاندلیوں کے الزامات کی تحقیقات کروائی جائے۔ نواز انتظامیہ میں شامل عہدیدار عمران خان کے اس مطالبے کو ماورائے آئین قرار دیتے ہوئے وزیراعظم کے استعفے کے امکانات کو رد کر چکے ہیں۔ صدر مملکت کے بیان پر تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور قانون ساز اسد عمر کا کہنا تھا،
بڑی اچھی بات کی اور حکومت کو بالکل بر وقت تنبیہ کی ہے، بالکل انتشار نہیں ہونا چاہیے ملک کے اندر، لیکن صرف یاد دہانی میں کرا دوں صدر صاحب کو اور وزیر اعظم اور باقی تمام لوگوں کو کہ جس وقت وہ لاہور سے لانگ مارچ لے کے نکلے تھے، کیونکہ یہاں پہ حکومت ان کی گرا دی گئی تھی اور گورنر راج لگایا گیا تھا، اس وقت بھی وار آن ٹیرر چل رہی تھی، اور شاید 2007-8 وہ سال تھا لال مسجد کے بعد جس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی تھی۔ تو جس طریقے سے وہ اس وقت نکلے تھے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے، اسی طرح آج ہم بھی نکلے۔
بعض مبصرین اس خدشے کا اظہار کرتے آئے ہیں کہ مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے درمیان ممکنہ تصادم سے پیدا ہونے والی صورتحال فوج کی مداخلت کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ تاہم حکومت میں شامل اعلیٰ عہدیدار حزب اختلاف کے اس آزادی مارچ کے تناظر میں فوجی مداخلت کو مسترد کر چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کے تعلقات فوج سے بہت اچھے ہیں۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے نفیسہ ہودبائی نے انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر مہدی حسن اور سرکاری نمائندے حفیظ الرحمان سے بات کی ہے، اس پر مبنی ایک رپورٹ سنیے۔
ہم پروگرام لاہور سے روانہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کی ریلیوں کی خبر سے شروع کریں گے جو ان کے بقول ملک میں انقلاب لانے کے لیے گامزن ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر مہدی حسن۔ مہدی حسن صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ایک طرح سے کئی دنوں سے پاکستان میں نفسیاتی جنگ لڑی جا رہی تھی، حکومت کا کہنا تھا کہ وہ اجازت نہیں دے گی ان ریلیوں کو، اب تو اجازت دے دی گئی ہے دونوں تحریک انصاف کو اور پاکستان عوامی تحریک کو، لیکن آپ کے خیال میں یہ جو جنگ ہے نفسیاتی، اس کا قوم پر کیا اثر پڑا ہے؟
دیکھیے، جہاں تک حکومت کے رویے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ساری ایپیسوڈ میں نقصان جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو ہوا ہے اور حکومت کو ہوا ہے۔ اگر وہ اجازت دینے کا فیصلہ پہلے کر لیتے یا وہ ان کو روکنے کی کوشش نہ کرتے، تب بھی یہی صورتحال بنی تھی جو اس وقت بنی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ایک ناکام کوشش کی روکنے کی، جس کو ختم کرنا پڑا۔ انہیں ان پہ مختلف قسم کے پریشر پڑے، اور سب سے بڑا پریشر یہ تھا کہ اگر انہوں نے اس وقت کوشش کی انہیں روکنے کی دونوں جماعتوں کو، تو اس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ابھی بھی وہ خطرہ ٹلا نہیں ہے، کیونکہ 180 میل جانا ہے انہیں، اور راستے میں جو چھوٹے قصبے اور شہر ہیں وہاں سے بھی لوگ شامل ہوں گے، تو کہیں بھی کوئی ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔
اس وقت ہم چلتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما حفیظ الرحمان کی طرف، اور حفیظ صاحب، بنیادی طور پہ لوگوں کو تشویش ہے کہ جس طرح ریلیاں جا رہی ہیں تو اسلام آباد پہنچنے کے بعد خطرہ بڑھ جائے گا. آپ کچھ سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں بتائیے.
دیکھیں, اسی وجہ سے کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے, اور ہم نے ان پارٹیوں سے, ہماری گورنمنٹ نے یہی ریکویسٹ کی تھی, اور جن میں سے ایک گروپ خاص طور پہ جو قادری صاحب ہیں, انہوں نے پہلے طالبان کے خلاف بڑے بڑے فتوے بھی دیے ہیں, اور کیونکہ اس وقت یہی ایک پرابلم تھا کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں اور ایک ساتھ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں داخل ہوں اور اتنا بڑا لانگ روٹ لے کے آ جائیں, اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس 1,000,000 لوگ ہوں گے, تو مجھے بتائیں کہ دنیا کی کون سی حکومت ہے اس طرح کے حالات میں 1,000,000 لوگوں کی سیکیورٹی کی گارنٹی دے. ان کو ڈی سی اسلام آباد نے کہا کہ آپ نے کہاں آنا ہے, کس روٹ سے آنا ہے, کہاں آپ اسٹے کریں گے, ہمیں ان ریٹرن آپ درخواست دیں. وہ تک انہوں نے نہیں دی, تو اس پہ لاہور ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا, اور آپ دیکھ لیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا کلیئر کٹ فیصلہ ہے, لیکن کیونکہ یہ اس کی وائلیشن کر کے آ گئے. خان صاحب نے کل کہا کہ جب شارٹ آرڈر آیا تو کورٹ کا میں سلام پیش کرتا ہوں, آج جب ڈیٹیل آرڈر سامنے آیا تو وہ کہتے ہیں کورٹ ملے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ.
ہمارے ساتھ تھے پی ایم ایل نون, یعنی حکومت کے سینئر رہنما حفیظ الرحمان, اور ان کے ساتھ تھے انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر مہدی حسن.
پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر بانی پاکستان کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب منعقد ہوئی. اس بارے میں کراچی سے رپورٹ دے رہی ہیں شائستہ جلیل.
ملک بھر کی طرح شہر کراچی میں بھی 14 اگست یوم آزادی کا دن جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. 14 اگست کی صبح بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار گارڈز کی تبدیلی کی ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں وزیر اعلی سندھ گورنر سندھ اور پاک بحریہ کی فوجی دستوں نے شرکت کی. مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کی تقریب میں مزار کی سیکیورٹی پاک بحریہ کے دستوں کے حوالے کر دی گئی. اس پریڈ کے دوران بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو سلامی بھی پیش کی گئی. گورنر سندھ اور وزیر اعلی سندھ نے مزار پر حاضری دے کر پھول چڑھائے, فاتح خوانی کی اور پرچم کشائی کی. مزار پر پرچم کشائی کی تقریب کے دوران مختلف اسکولوں کے طلبہ طالبات نے قومی ترانہ پیش کیا. تقریب کے دوران گورنر اور وزیر اعلیٰ نے پوری قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کی. گورنر سندھ عشرت الاباد نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ قائد اعظم کی سوچ, ان کے افکار اور تعلیمات کے مطابق ہی ملک چلانے میں ہماری بقا ہے. قائد اعظم کے اتحاد, تنظیم, یقین و حکم کے ذریعے ہی پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ احتجاج کا حق ہر ایک کو حاصل ہے, مگر انتشار سے بچا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا, مسائل کا حل جمہوری انداز میں ہونا چاہیے. قائد اعظم کے سیاسی تصور کی وجہ سے عظیم مملکت وجود میں آئی, بحیثیت قوم ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے. یوم آزادی کے حوالے سے کراچی شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں, جبکہ مختلف مقامات پر پولیس اہلکاروں کی اضافی نفری بھی تعینات ہے. شہر بھر میں ہوائی فائرنگ اور بغیر سائلنسر والی موٹر سائیکل چلانے پر مکمل پابندی ہے. شائستہ جلیل, وائس آف امریکہ, کراچی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ عراق کی محصور یزیدی اقلیت کی امداد کے لیے جبل سنجار پر کی جانے والی فضائی کارروائی انتہائی کامیاب رہی, جس کے نتیجے میں پھنسے ہوئے زیادہ تر افراد بحفاظت اپنے گھروں کی طرف پہنچ چکے ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ شدت پسند دولت اسلامیہ کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور ضرورت پڑنے پر اس کے خلاف مزید فضائی کارروائیاں کی جائیں گی. امریکی صدر نے یہ بات جمعرات کی شام ریاست میسیچیوسٹس میں مارتھا ونیئرڈ کے پرفضا مقام سے ایک بیان میں کہی, جسے امریکی میڈیا نے براہ راست نشر کیا. صدر نے عراق میں نامزد وزیر اعظم البادی کی قیادت میں جلد نئی حکومت تشکیل دیے جانے کی امید کا اظہار کیا. صدر اوباما نے کہا کہ جمعرات کی صبح عراق کے معاملے پر اعلیٰ اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے, جس سے معلوم ہوا کہ جبل سنجار کے محصورین کے لیے خوراک اور پانی کی رسد کی فراہمی اطمینان بخش ہے اور حالت کنٹرول میں ہے, اور اس ضمن میں مزید فوجی کارروائی کی ضرورت باقی نہیں رہی. دولت اسلامیہ کے بارے میں صدر اوباما نے کہا کہ وہ انتہائی مسلح ہیں اور تشدد کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور عراق کے لیے سنگین خطرے کا باعث بنی ہوئی ہیں. انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکی فوجیوں کو عراق میں تعینات نہیں کیا جائے گا، لیکن ضرورت پڑنے پر دولت اسلامیہ کے خلاف مزید فضائی کارروائی کی جائے گی۔ امریکی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ شمالی عراق میں جبل سنجار میں پھنسے پناہ گزینوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے بھیجے جانے والے مشن کا اندازہ ہے کہ وہاں اب اتنے افراد نہیں ہیں جتنا کہ پہلے خیال کیا گیا تھا، اور امدادی کارروائیوں کا امکان نہیں ہے۔ وزیر دفاع چک ہیگل نے بدھ کو دیر گئے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ان حقائق پر روشنی ڈالی کہ عسکریت پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف امریکی فضائی حملوں اور انسانی ہمدردی کی اشیاء گرانے کی وجہ سے اب جبل سنجار میں صورتحال بہتر ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سنیے۔ امریکی وزارت دفاع کے ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی نے کہا ہے کہ امریکی فوج کی ایک ٹیم نے امریکہ کے ترقیاتی ادارے یو ایس ایڈ کے ہمراہ بدھ کی صبح شمالی عراق میں سنجار پہاڑ پر صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس ٹیم نے کسی عسکری کارروائی میں حصہ نہیں لیا اور وہ بحفاظت کرد شہر اربل واپس پہنچ گئے۔ بدھ کو ایشیا کے دورے سے واپسی پر امریکی وزیر دفاع چک ہیگل کا کہنا تھا کہ حالات کا جائزہ لینے والی ٹیم نے فیصلہ کیا ہے کہ عالمی برادری کی جانب سے خوراک کی فراہمی دولت اسلامی عراق و شام یا آئی ایس آئی ایس کے خلاف فضائی کارروائیوں اور کرد ملیشیا پشمرگا کی کوششوں کی وجہ سے سنجار پہاڑ پر پناہ لینے والوں کو وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ انہوں نے کہا وہاں نہ صرف کچھ ہی افراد ہیں بلکہ وہ قدرے بہتر حالت میں ہیں، اور خوراک و پانی کی فراہمی کے لیے ہماری کوششوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ آئی ایس آئی ایل کے خلاف ہونے والی فضائی کارروائیوں سے بھی محفوظ بیٹھے ہیں، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ چک ہیگل نے کہا کہ ان حالات کے پیش نظر پناہ گزینوں کو نکالنے کے لیے جس کارروائی کا منصوبہ بنایا گیا تھا اس کا اب کم امکان ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان کربی کا کہنا تھا کہ فضا سے خوراک اور پانی کی فراہمی جاری رہے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا کہ بدھ کو دیر گئے ساتویں مرتبہ امدادی سامان فضا سے گرایا گیا۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے امور کے مشیر بین روڈز نے بدھ کے روز کہا کہ امریکہ نے سنی عسکریت پسندوں کے خلاف 7 فوجی کارروائیاں کی ہیں، مگر مزید کہا کہ پناہ گزینوں کو محفوظ مقام پر پہنچانے کی ضرورت اب بھی باقی ہے۔
We don't believe it's sustainable to just have, you know, permanent.
ہمارا خیال ہے کہ پہاڑ پر پناہ حاصل کرنے والے پناہ گزینوں کو مستقل طور پر فضا سے خوراک فراہم کرنا کوئی پائیدار حل نہیں۔ ان میں سے کچھ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں، مگر ہمارے پاس ان لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے کوئی راستہ ہونا چاہیے۔ ایسا کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہم کرد فورسز کے ساتھ تعاون کریں گے جو کہ علاقے میں موجود ہیں، اور دوسرے بین الاقوامی اتحادیوں کے ساتھ تعاون بھی جاری رکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے بین روڈز کے۔ انہوں نے اس امر کا اعادہ کیا کہ امریکی فوج کے دستے عراق میں دوبارہ کسی لڑائی کے لیے نہیں بھیجے جا رہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان نئی 5 روزہ فائر بندی جمعرات کے روز بھی جاری ہے، باوجود کہ گزشتہ رات راکٹوں کے داغنے کی کارروائی اور فضائی حملے مختصر عرصے کے لیے کیے گئے۔ اس بارے میں اسکاٹ باب کی رپورٹ شہناز نفیس کی زبانی۔
جمعرات کی صبح راکٹوں اور فضائی حملوں کے بعد غزہ اور جنوبی اسرائیل میں سکون لوٹ آیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل میں کم از کم 8 راکٹ حملوں کے بعد غزہ میں فلسطینی انتہا پسندوں کے خلاف فضائی کارروائی کی ہے۔ ایک بیان کے مطابق 3 روزہ جنگ بندی کے ختم ہونے سے 2 گھنٹے پہلے راکٹ داغنا شروع ہوئے۔ غزہ کو کنٹرول کرنے والے حماس کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ راکٹ کے حملے ان کی فورسز نے نہیں کیے۔ عہدیدار نے اسرائیل پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ کشیدگی میں اس وقت تیزی آئی جب فلسطینی مذاکرات کار عاظم احمد نے قاہرہ میں 3 روز بات چیت کے بعد جنگ بندی کو مزید 5 دن تک بڑھانے کا اعلان کیا۔
فی اللحظات الاخیرہ او الدقائق الاخیرہ
وہ کہتے ہیں کہ آخری لمحات میں جنگ بندی کو مزید 5 دنوں تک بڑھانے پر اتفاق رائے سامنے آیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ جنگ بندی بدھ کی رات سے پیر تک ہوگی. انہوں نے کہا کہ فلسطینی اور اسرائیلی مذاکرات کار بعض معاملات پر راضی ہوئے ہیں، تاہم بعض مسائل اب بھی حل طلب ہیں. اسرائیلی حکومت کے ترجمان مارک ریجر نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ اسرائیل عارضی جنگ بندی کو جاری رکھنے پر راضی ہے.
اسرائیل has accepted the extension of the ceasefire. All along we have been ready for an unconditional extension of the ceasefire.
اسرائیل جنگ بندی میں توسیع کو تسلیم کر چکا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم جنگ بندی میں غیر مشروط توسیع کے لیے تیار ہیں، تاہم مسئلہ حماس کا ہے، وہ ایک اہم کڑی ہے. وہ 10 جنگ بندیوں کو رد کر چکے ہیں یا اس کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، اور یہ خلاف ورزی ہم نے رات کو بھی دیکھی ہے. یہ الفاظ تھے اسرائیلی حکومت کے ترجمان کے. 5 ہفتوں سے جاری اس تنازع میں 1,900 فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں بیشتر تعداد شہریوں کی ہے، جبکہ اسرائیل کے 64 فوجی اور 3 شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے اس وعدے پر پابند ہے کہ ایشیا پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کی نئی پالیسی پر پیش رفت کی جائے. کیری بدھ کے روز ہوائی کے ایسٹ ویسٹ سینٹر میں خطاب کر رہے تھے. وہ ایشیا پیسیفک کے 8 روزہ دورے پر روانہ ہونے سے پہلے یہاں رکے تھے. وزیر خارجہ نے کہا کہ صدر براک اوباما نے ان سے کہا ہے کہ وہ علاقے میں اپنی سفارتی کوششوں کو دگنا کر دیں. مشرقی یوکرین کے باغیوں کے قبضے والے علاقے میں شدید گولہ باری کی اطلاعات ملی ہیں، جبکہ روس کی طرف سے قافلہ یوکرینی سرحد کی جانب بڑھ رہا ہے. دونیسک کے کی سٹی کاؤنسل نے خبر دی ہے کہ گولہ باری سے 2 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 1 گھر تباہ ہو گیا. شہر کے مرکز کے قریب یہ پہلا حملہ تھا. تیل کے ایک ذخیرے کے قریب بھی گولہ باری کی خبر دی گئی ہے. دونیسک کے علاقے کے طبی عہدیداروں نے جمعرات کے روز اطلاع دی کہ پچھلے 3 روز میں پورے علاقے میں 74 شہری ہلاک اور 116 زخمی ہو گئے ہیں، اور 1 مارچ سے اب تک 839 شہری ہلاک اور 1,623 زخمی ہوئے ہیں. اسی اثنا میں روسی قافلے میں شامل 300 ٹرکوں نے، جن میں ماسکو کے مطابق انسانی ضروریات کی اشیاء لدی ہوئی ہیں، جمعرات کے روز جنگ زدہ مشرقی یوکرین کی طرف اپنا سفر دوبارہ شروع کیا. اس قافلے نے روس کے جنوب مغربی قصبے وورانزے سے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا، جہاں وہ اس تنازع کے سبب رک گیا تھا کہ اس کی اصل منزل کیا ہے اور سامان کی تفصیلات کیا ہیں. ماسکو کا اصرار ہے کہ اس نے اس انسانی امداد کے بارے میں بین الاقوامی ریڈ کراس سے مشاورت کی تھی، لیکن بدھ کے روز انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی کے نمائندے نے کہا کہ وہ ابھی تک اس قافلے کی منزل کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں. یوکرین کے دارالحکومت کیف میں حکومت نے، جو روس پر الزام لگاتی ہے کہ وہ مشرقی یوکرین میں باغیوں کو امداد اور انہیں اسلحہ مسلح کر رہا ہے، بار بار یہ کہا ہے کہ انہیں شک ہے کہ ماسکو امداد کی آڑ میں ان کے علاقے پر بڑے پیمانے پر چڑھائی کر رہا ہے. ماسکو نے بدھ کے روز اس الزام کو بیہودہ قرار دیا. مغربی افریقہ کے 4 ممالک میں ایبولا وائرس کی وبا پھوٹنے کے باعث ایک اور ایئر لائن نے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں. جمعرات کو کورین ایئر لائنز نے اعلان کیا کہ وہ بقول اس کے ایبولا کے پھیلاؤ کو روکنے اقدامات کے طور پر کینیا کے دارالحکومت نیروبی سے اپنی پروازیں عارضی طور پر بند کر رہی ہے. کینیا میں ابھی تک ایبولا کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، مگر عالمی ادارہ صحت نے کینیا کو ہائی رسک علاقہ قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ملک مشرقی افریقہ میں آمد و رفت کا ایک بڑا مرکز ہے. اس سے قبل برٹش ایئر ویز اور ایمریٹس نے بھی ایبولا کی وجہ سے مغربی افریقہ کے لیے کچھ پروازیں معطل کر دی ہیں. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھائی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12:00، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پشاور کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل خالد ربانی نے کہا ہے کہ فوج جلد از جلد شمالی وزیرستان کو دہشت گردوں سے پاک کر کے بے گھر ہونے والوں کی آباد کاری کا کام شروع کرنا چاہتی ہے. ان کے اس بیان کے بارے میں مزید تفصیلات دے رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد.
پشاور کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل خالد ربانی نے بتایا ہے کہ افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کا بہت سا علاقہ عسکریت پسندوں سے پاک کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی حصوں میں فوجی کاروائی کامیابی سے جاری ہے. شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے آنے والے خاندانوں کے لیے بنو میں منعقدہ یوم آزادی کی تقریب میں ان کا کہنا تھا کہ بے گھر افراد کی پاکستان کے لیے قربانی باعث تحسین ہے.
اپنی طرف سے ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد ان کو واپس لے کے جائیں، لیکن کوئی ٹائم لائن کا یہاں پہ اندازہ دینا میرے خیال میں مناسب نہیں. ہم کام کر رہے ہیں اپنی طرف سے جلد از جلد کر رہے ہیں، اس میں ٹائم جو لگے گا وہ تو لگے گا. علاقہ آپ دیکھ لیں کہ نارتھ وزیرستان کھجوری سے لے کے دبتوئی تک یہ تقریباً 104 کلومیٹر ایک سائڈ پہ ہے، اور اس کی لینتھ اگر دوسری سائڈ پہ دیکھ لیں تو وہ 112 کلومیٹر کی ڈسٹینس بنتی ہے. تو ایک بہت بڑا علاقہ ہے، تو اس میں آپ تھوڑا سا ہم یہ لوگوں کو بھی
کریں. انہوں نے کہا کہ حکومت اور متعلقہ ادارے ان افراد کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے میں مصروف ہے. جنرل ربانی کا کہنا تھا کہ فوجی کاروائی مکمل ہونے کے بارے میں کسی مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا. 15 جون کو فوج نے شمالی وزیرستان میں ملکی و غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف کاروائی شروع کی تھی، جس میں اب تک 600 سے زائد شدت پسندوں کو ہلاک اور ان کی کمانڈ اور کنٹرول کے مراکز کو ناکارہ بنانے کے علاوہ ان کے زیر استعمال متعدد ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے. فوجی آپریشن کی وجہ سے تقریباً 600,000 لوگ نقل مکانی کر کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں عارضی طور پر رہائش پذیر ہے. ان کی ایک بڑی تعداد بنو میں مقیم ہے، جہاں حکومت اور فوج کی طرف سے ایک کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے. یہاں موجود لوگوں کی اکثریت اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے بےتاب ہے، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جلد از جلد فوجی کاروائی مکمل کر کے انہیں ان کے علاقوں میں واپس بھیجا جائے. شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی مہنور وزیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا،
حکومت اور آرمی ہمیں کتنا سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن بس یہ ایک دکھ کی بات بس صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے اپنے گھر نہیں ہیں.
صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف نے بھی یوم آزادی کے موقع پر اس دن کو شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے افراد اور فوجی آپریشن ضرب عضب سے منسوب کیا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے آزادی مارچ اور مذہبی و سیاسی جماعت پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کے انقلاب مارچ جمعرات کو لاہور سے اسلام آباد کی جانب روانہ ہوا. حکومت نے انہیں وفاقی دارالحکومت میں 0 پوائنٹ تک آنے کی اجازت دی، جہاں جمعرات کو وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار اور اسلام آباد انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. اس احتجاجی مارچ سے قبل لاہور اور اسلام آباد کے بیشتر راستے کنٹینر کھڑے کر کے بند کر دیے گئے تھے، لیکن حکام کے مطابق جمعرات کو راستے کھول دیے گئے. وفاقی دارالحکومت میں بدستور بیشتر راستے بند ہیں، خاص طور پر اہم سرکاری عمارتوں اور سفارت خانوں کی عمارتوں پر مشتمل علاقے ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے آج پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر زیارت میں واقع قائد اعظم ریزیڈنسی کی تعمیر نو کے بعد اس کا افتتاح کیا. اس تاریخی عمارت کو گزشتہ سال جون میں مسلح علیحدگی پسندوں نے بارود سے تباہ کر دیا تھا. اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ.
بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے منسوب زیارت ریزیڈنسی کا تعمیر نو اور بحالی کے بعد جمعرات کو وزیر اعظم نواز شریف نے افتتاح کیا. اس تاریخی عمارت کو گزشتہ سال جون میں عسکریت پسندوں نے حملہ کر کے تباہ کر دیا تھا. قومی ورثے میں شمار ہونے والی اس عمارت کی تباہی پر ملک بھر میں احتجاج دیکھنے میں آیا، جبکہ وفاقی و صوبائی حکومت نے زیارت ریزیڈنسی کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام شروع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ افتتاح کے موقع پر وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ ایک سال سے بھی کم مدت میں اس عمارت کی بحالی و تعمیر نو مکمل ہونا اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھی دہائیاں درکار نہیں ہوں گی۔
پاکستان پرامن ہو، خوشحال ہو، غریب لوگ بھی جو ہیں وہ خوشحال ہوں، یہاں پہ جہالت کا خاتمہ کیا جا سکے، بیماری کا خاتمہ کیا جا سکے، اس ملک کو جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے، اور یہ سب ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اپنے جو ایجنڈے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے پروگرام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نظریے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور محنت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔
بلوچستان تقریباً ایک دہائی سے شورش پسندی کا شکار رہا ہے، جہاں کئی علیحدگی پسند تنظیمیں صوبے کے وسائل اور اختیارات میں زیادہ اسے کے لیے مسلح کارروائیاں کرتی آ رہی ہیں۔ تاہم گزشتہ سال عام انتخابات کے بعد بننے والی نئی صوبائی حکومت نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے متعدد اقدامات کیے، جس کی بدولت گزشتہ برسوں کی نسبت صورتحال میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبد المالک بلوچ نے ناراض بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوششیں شروع کی تھیں، لیکن تاحال ان کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکے ہیں۔ زیارت ریزیڈنسی 122 سال پرانی عمارت تھی، اور قائد اعظم نے اپنے انتقال سے قبل کچھ عرصہ یہاں قیام کیا تھا، جس بنا پر اسے قومی ورثے کا درجہ حاصل ہے۔ اس کی تعمیر نو اور اصل شکل میں بحالی کا منصوبہ معروف ماہر تعمیرات نیر علی دادا کی سربراہی میں مکمل ہوا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ عراق کی محصور یزیدی اقلیت کے امداد کے لیے جبل سنجار پر کی جانے والی فضائی کارروائی انتہائی کامیاب رہی، جس کے نتیجے میں وہاں پھنسے ہوئے زیادہ تر افراد بحفاظت اپنے گھروں کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ شدت پسند دولت اسلامیہ کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے، اور ضرورت پڑنے پر اس کے خلاف مزید فضائی کارروائیاں کی جائیں گی۔ دولت اسلامیہ کے بارے میں صدر اوباما نے کہا کہ وہ انتہائی مسلح ہے اور تشدد کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور عراق کے لیے سنگین خطرے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ شمال اور شمال مغربی عراق میں باغی عسکریت پسندوں نے عراق کے مسیحیوں اور یزیدیوں کو ان کے علاقوں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ مذہبی اقلیتیں یہاں ہزاروں سال سے رہ رہی تھیں۔ اس بارے میں شیرن بین کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل۔
اگست کے اوائل میں جب مسلمان عسکریت پسندوں نے عراق کے شمال مغربی علاقے فتح کرنے شروع کیے تو ہزاروں عراقی مسیحی اپنے گھر بار چھوڑ کر کردستان بھاگ گئے۔ قدیم شہر نینوا کے علاقے کی مسیحی آبادی کی ترجمانی کرنے والے خالص باربر نے اربیل سے فون پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومتی اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے امداد کے باوجود انہیں انتہائی صورتحال کا سامنا ہے۔ خالص کا کہنا تھا، بہت سے لوگ ہوٹلوں اور موٹلوں میں رہ رہے ہیں، باقی سکولوں میں مقیم ہیں۔ ہر خاندان کو رہنے کے لیے ایک کلاس روم دیا جاتا ہے، صرف ایک کلاس روم، اور ان میں سے بہت سے باغوں میں یا گرجا گھروں میں رہ رہے ہیں۔ خالص کراکوش نامی شہر میں رہ جانے والے مسیحی خاندانوں سے رابطے میں ہیں۔ خالص کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں نے زیادہ تر گھروں اور دکانوں کو لوٹا ہے، اور عسکریت پسندوں کے داعش نامی ایک لیڈر نے ان کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ خالص کہتے ہیں، ہمارے وہاں پر 20 سے 30 خاندان ہیں، وہ نہیں آ سکے۔ وہ اس لیے نہیں آ سکے کیونکہ اس وقت وہ سوئے ہوئے تھے، یا ان کے پاس پیسے یا کاریں وغیرہ نہیں تھیں، اس لیے وہ اب بھی وہیں ہیں۔ اور داعش نے اب دکانیں لوٹنی شروع کر دی ہیں اور وہ گھروں کے تالے توڑ کر داخل ہو رہے ہیں اور دکانوں اور گھروں میں موجود مال اسباب لوٹ رہے ہیں، جیسے کہ کمپیوٹر، ٹیلی فون وغیرہ اور خوراک وغیرہ۔ سو انہوں نے کراکوش میں دکانوں کو لوٹ کر خالی کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت سے مقامی سنی عربوں کو ان عسکریت پسندوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے مجبور کیا گیا ہے، لیکن باقی موجودہ عراقی وزیر اعظم نوری المالکی کی قیادت والی شیعہ حکومت کو دشمن سمجھتے ہوئے اس کے خلاف اسلامک اسٹیٹ گروپ کی حمایت کر رہے ہیں۔ ترکی میں اپنی غیر سرکاری تنظیم چلانے والے یو این ایچ سی آر کے سابق عہدیدار متین کورا باتر کا کہنا ہے کہ کچھ یزیدی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ متین کہتے ہیں،
We are witnessing a big tragedy, actually, thanks to efforts from US government and the...
ہم دراصل ایک بڑے سانحے کو رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ امریکی حکومت اور کرد گروپوں اور چند ہمسایہ ممالک کا شکریہ کہ ان کی کاوشوں سے بہت سے لوگوں کو سنجار پہاڑ سے نکال لیا گیا ہے۔ ترکی کی سرحد کے اندر واقع سلوپی علاقے میں تقریباً 2000 لوگ ہیں جن کی مدد مقامی میونسپیلٹی اور غیر سرکاری تنظیمیں کر رہی ہیں، لیکن ہم نے سنا ہے اور اطلاعات کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں یزیدی سرحد کے پار عراقی علاقے میں سرحد پار کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں نے مشرقی شام اور شمال مغربی عراق کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا ہے۔ خالص کہتے ہیں کہ ان کے حملوں کی وجہ سے تقریباً 140,000 مسیحی اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے ہیں۔ یہ مسیحی ان علاقوں میں گزشتہ 7,000 سال سے مقیم تھے اور اب وہ واپس نہیں جانا چاہتے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ ایشیا پر توجہ مرکوز کرنے کی اپنی نئی پالیسی کو آگے بڑھانے پر کاربند ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہی ہیں شہناز نفیس اس رپورٹ میں۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے یہ بیانات بدھ کے روز ہوائی میں ایک خطاب کے دوران دیے۔ ہوائی جان کیری کے 8 روزہ دورے ایشیا کا آخری سٹاپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ان کوششوں کا مقصد چین کے ساتھ تعاون کو بڑھانا ہے۔
Now one thing that I know will contribute to maintaining regional peace and stability is a constructive relationship between the United States and China۔
ایک چیز جو میرے خیال میں خطے میں عدم استحکام کا سبب بن سکتی ہے وہ امریکہ اور چین کے درمیان تعمیری تعلقات کا ہونا ہے۔ صدر اوباما یہ واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ ایک پرامن، خوشحال اور مستحکم چین کو سراہتا ہے۔ وہ چین جو ایشیا اور دنیا میں ذمہ دارانہ کردار ادا کرے اور جو سیکیورٹی اور معاشی معاملات کے بارے میں قوانین اور اصولوں کا خیال رکھے۔ یہ الفاظ تھے جان کیری کے۔ چین اور امریکہ کے درمیان ایک اختلاف بیجنگ کا مشرقی اور جنوبی بحیرہ چین پر اپنے ہمسایوں کے ساتھ تنازع سے متعلق ہے۔ میاور میں جنوب مشرقی ایشیا کے لیڈروں کی ایک میٹنگ میں، جس میں جان کیری بھی موجود تھے، چین نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تنازعات کو ختم کرنے کے امریکی تجویز کو رد کیا۔ بدھ کے روز جان کیری نے کہا کہ ان تنازعات میں امریکہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، تاہم انہوں نے کہا کہ ان تنازعات کو حل کرنے کے طریقہ کار سے متعلق واشنگٹن فکر مند ہے۔
We care about behavior. We firmly oppose the use of intimidation and coercion or force to assert a territorial claim.
ہمارا اندیشہ رویے سے متعلق ہے۔ ہم دھمکیوں، ناجائز قبضے یا طاقت کے غلط استعمال اور خطے میں کسی کی طرف سے بھی علاقوں پر دعووں کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے جان کیری کے۔ جان کیری کے خطاب کا بیشتر حصہ انسانی حقوق سے متعلق تھا۔ انہوں نے کہا کہ چین میں نوجوان غیر سینسر شدہ معلومات تک رسائی چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جان کیری کا ایشیا کا یہ چھٹا دورہ تھا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اس سال کے آخر میں تیونس میں انتخابات ہو رہے ہیں جنہیں دنیا بھر میں بہت گہری نظر سے دیکھا جائے گا۔ سن 2011 میں شمالی افریقہ کے اس ملک میں آنے والے انقلاب نے عرب دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں لانے میں کردار ادا کیا تھا۔ آج بہت سو کو امید ہے کہ یہاں کے انتخابات عرب جمہوریتوں کی آبپاری میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ پیرس سے وائس آف امریکہ کی لیزا برائنٹ نے اپنی اس رپورٹ میں تیونس کے بزنس مین اور انسان دوست شخصیت لطفی مکتوف اور تیونس کے تحفظ سے متعلق ان کی تجاویز کا جائزہ لیا ہے۔ پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر۔
Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24.
یہ ایک سال پہلے کی بات ہے جب لطفی مکتوف نے اپنی کتاب سیو تونیزیا شائع کی تھی۔ شہ سرخیوں کا موضوع بننے والی یہ کتاب اور اس کا مصنف ایک سال گزرنے کے بعد ابھی تک خبروں میں ہیں۔ موناکو میں مقیم ایک بین الاقوامی بزنس مین مکتوف بظاہر اپنے وطن سے بہت دور بیٹھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن انقلاب کے بعد کے تیونس کے بارے میں ان کے اس اندازے کی باز گشت کہ کیا کچھ غلط ہوا اور حالات سدھارنے کے لیے کیا کچھ کیے جانے کی ضرورت ہے، شمالی افریقہ کے اس ملک کے اندر اور بیرون ملک سنی گئی۔ ان کے الفاظ،
Let me put it this way, I'm optimistic for my country on the medium to long term.
میں اپنی بات اس طرح کہوں گا کہ میں اپنے ملک کے بارے میں درمیانی اور طویل مدت کے تناظر میں پر امید ہوں۔ آج کل وہاں کیا ہو رہا ہے میں اس کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ آیا ٹیکنوکریٹ حکومت کچھ کر بھی رہی ہے۔ اس عبوری حکومت کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے طویل مدت کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن اس نے تھوڑی مدت کے حوالے سے بھی کچھ زیادہ نہیں کیا ہے۔ تیونس کی عبوری حکومت کی کارکردگی کا تنقیدی جائزہ مکتوف کی کتاب کا محض ایک حصہ ہے۔ یہ کتاب آزادی سے قبل کے صدر حبیب بورگیبا اور ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کے چھوڑے ہوئے ورثے کا بھی تجزیہ پیش کرتی ہے، جن کی حکومت کا تختہ انقلاب نے 3 سال پہلے الٹ دیا تھا۔ انہیں اسلام پسند جماعت اناہتا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جو انقلاب کے بعد کی سیاست پر غالب رہی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ تیونس کے ثقافتی تانے بانے سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کے پاس تیونس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا اقتصادی خاکہ موجود نہیں ہے، اور اب جب ان کے ملک میں چند ماہ بعد پارلیمانی اور صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، مکتوف نے بڑے محتاط انداز میں خود کو سیاست سے دور رکھا ہوا ہے۔
Not interested in backing anyone. Of course, they all kept hitting on us. Ennahda,
مجھے بلا شبہ کسی کی حمایت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور وہ سب ہمیں ہدف بناتے رہے ہیں، یعنی ennahda اور ندا تونس۔ میں ان تمام رہنماؤں سے ملا کیونکہ انہوں نے مجھے حکومت کا حصہ بننے کی درخواست کی۔ انہوں نے مجھے مرکزی بینک کے گورنر کے عہدے کی پیشکش کی اور بعد میں وزیر خزانہ کے عہدے کی پیشکش کی۔ میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا اور کہا، آپ جانتے ہیں کہ میں نے خود کو کسی اور کام پر مرکوز کیا ہوا ہے۔ مکتوف کی توجہ اپنی المدنیہ فاؤنڈیشن پر مرکوز ہے، جسے انہوں نے تیونس کے انقلاب کے کچھ ہی عرصے بعد شروع کیا تھا، لیکن انہوں نے اس ملک کی، جسے انہوں نے 35 سال پہلے خیر باد کہہ دیا تھا، اپنے مشاہداتی دورے سے پہلے کی صورتحال کو اپنے پیش نظر نہیں رکھا۔ وہ کہتے ہیں،
And I traveled there 4 days a week, consistently, for 4 months, all over the country.
میں 4 مہینوں تک ہر ہفتے 4 دن پورے ملک کا سفر کرتا رہا۔ میں ہر جگہ گیا، خاص طور پر ان علاقوں میں جنہیں سابقہ حکومت نے یکسر فراموش کر دیا تھا، اور میں نے وہاں لوگوں کو سنا، اور مجھے اس خوبصورت ملک کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ تیونس کا ایک باشندہ ہونے سے مراد کیا ہے۔ المدنیہ فاؤنڈیشن تیونس کے ماحول، ثقافت اور خاص طور پر تعلیم پر مرکوز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اس ملک کے ایک ساحلی قصبے سوس کے غریب گھر میں جنم لینے والے مکتوف کو باہر لانے کی ایک بڑی وجہ بنی۔ انہوں نے فرانس میں سوربون سے قانون اور امریکہ میں ہارورڈ سے ڈگریاں حاصل کیں۔ انہوں نے وال اسٹریٹ میں اور یورپ لوٹنے سے قبل بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے لیے کام کیا۔ ایک بار پھر مکتوف کہتے ہیں،
I'm a firm believer in this American dream idea and I lived it. I come from a very poor background.
میں امریکی خواب کے نظریے پر پختہ یقین رکھتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ میرا تعلق ایک بہت پسماندہ گھرانے سے ہے، لیکن میں نے اپنا سفر ہارورڈ پر ختم کیا. میں اپنے بارے میں شیخی بگارنا نہیں چاہتا. بہت سے ایسے دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے بھی زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہوگا. میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سخت محنت. تیونس کے لوگوں کے ساتھ ساتھ مکتوب فرانس کی ورکنگ کلاس کے مضافاتی علاقوں کے امیگرنٹ بچوں کو بھی یہی پیغام دے رہے ہیں جہاں انہیں سیمیناروں میں شرکت کے لیے بلایا جاتا ہے. انہوں نے ایک اور کتاب پر بھی کام شروع کر دیا ہے جس کا موضوع ہے زیادہ بڑی عرب شورش کے متعلق حاصل ہونے والے اسباق کے خاکے. ان کا خیال ہے کہ جمہوریت عوام کی نچلی سطح سے شروع ہوتی ہے اور انہیں امید ہے کہ جمہوریت تیونس پر اپنی گرفت برقرار رکھے گی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
علی ظفر کی نئی فلم کل دل، تفصیلات فکر و فن میں.
نہیں معلوم مجھ کو کیا جگہ تھی وہ جہاں میں تھا، تھی محفل رقص میں مستی میں بے خود کل جہاں میں تھا.
بھارتی فلم انڈسٹری میں آج کل پاکستانی سٹارز کی دھوم بھی ہے اور ڈیمانڈ بھی. چھوٹے بینر سے لے کر بڑے بڑے ناموں تک ہر کوئی پاکستانی ایکٹروں کو اپنی فلموں کا حصہ بنانے کو بےتاب نظر آتا ہے. پاکستانی ایکٹر علی ظفر بھی بھارت میں تیرے بن لادن، چشمے بد دور، لندن، پیرس، نیو یارک، میرے برادر کی دلہن اور ٹوٹل سیاپا جیسی کامیاب فلمیں دینے کے بعد ہاٹ فیورٹ بنے ہوئے ہیں. علی نے وائس آف امریکہ کے ذریعے اپنے پرستاروں کو پیغام دیا ہے کہ ان کے فینس اب انہیں یش راج فلمز کی نئی تخلیق کل دل میں دیکھ سکیں گے، جس میں ان کے علاوہ پرینیتی چوپڑا، رنویر سنگھ اور گووندا شامل ہیں. گووندا اس فلم میں منفی کردار ادا کر رہے ہیں.
دیکھنے میں کیسے سیدھی سادھی لگتی، بولتی کہ وہ تو کچھ نہیں سمجھتی، اندر سے کتنی تیز ہے.
اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے شاد علی نے اور پروڈیوسر ہیں ادتیہ چوپڑا.
کبھی کسی کتاب کا حسین لگتی، فلسفی کا کریز ہے.
علی کے علاوہ جو ٹیلنٹڈ پاکستانی سٹارز بھارتی سلور سکرین کو جگمگا رہے ہیں، ان میں ایک اور نمایاں نام ماڈل امیمہ ملک ہے. امائمہ اور عمران ہاشمی کی فلم راجا نٹور لال جلد ریلیز ہوگی. پاکستان میں ٹی وی انڈسٹری کے چاکلیٹی ہیرو عمران عباس بھی بھارتی فلموں میں اپنے فن کا جادو جگاتے نظر آئیں گے. فواد خان کا شمار بھی ایسے ہی آرٹسٹوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ٹی وی شوز میں اپنے گڈ لکس اور ایکٹنگ ٹیلنٹ کی بدولت کامیابی سمیٹی اور اب بالی ووڈ میں بھی زوردار اینٹری کے لیے پوری طرح تیار ہیں. انیل کپور پروڈکشنز کے تحت بنائی گئی فلم خوبصورت میں فواد سونم کپور کے ہیرو ہیں. یہ فلم ستمبر میں ریلیز ہوگی اور فلمی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ فلم کے ہٹ ہونے کے امکانات کافی روشن ہیں.
دیکھا تجھے تو تسلی ہوئی، چلا پھر ماں کو بہو مل گئی.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com.
سر گھومے چکر کھائے، دل دل سے ٹکر کھائے، اور میں کھویا کہ تو کھو گیا. سر گھومے چکر کھائے.
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کھو گیا جو نہ ہے دکھتا جائے، جو ہے وہ دکھ نہ پائے، اور آنکھوں کو یہ کیا ہو گیا. بن چابی کھل جائے مستی کا تالا، پنکھٹ پہ ناچے، ہاں پنکھٹ پہ ناچے، ناچے رے ناچے مدھو بالا، پنکھٹ پہ ناچے، ناچے رے ناچے مدھو بالا، پنکھٹ پہ ناچے، ناچے رے.
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. ایک نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مختصر دورانیے کے لیے ویڈیو گیمز کھیلنا بچوں اور نوجوانوں پر معمولی سے مثبت اثرات مرتب کر سکتا ہے. تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ایک گھنٹہ یا اس سے کم دورانیے تک ویڈیو گیمز کھیلنے والے نوجوان اپنے ہم اثر ایسے نوجوانوں کی نسبت زیادہ خوش باش
اور میرے نثار ہوتے ہیں جو کبھی ویڈیو گیمز نہیں کھیلتے ہیں۔ بچوں کے لیے ویڈیو گیمز کے استعمال سے نقصان کے خدشات کے باوجود آکسفورڈ یونیورسٹی کے محققین نے 10 سے 15 برس کے لڑکے اور لڑکیوں پر کیے گئے ایک مطالعے سے معلوم کیا کہ ایک دن میں 60 منٹ کے لیے ویڈیو گیمز کھیلنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مطالعے میں 500 بچوں کے ایک سروے کا تجزیہ کیا گیا جس میں 95% بچوں نے بتایا تھا کہ وہ روزانہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، جبکہ اس سروے میں پوچھا گیا تھا کہ ایک عام اسکول کے دن میں وہ کتنا وقت ویڈیو گیم پر صرف کرتے ہیں، جس کے بعد بچوں کے جوابات کے تحت ان کی درجہ بندی کی گئی۔ نوجوانوں سے ان کی زندگی میں اطمینان کی شرح، ساتھیوں کے ساتھ میل جول کا رجحان، مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنے کا امکان اور فرائض سے غفلت برتنا یا پھر غیر فعال عادات کا رجحان معلوم کیا گیا تھا۔ مطالعے سے نتیجہ اخذ کیا گیا کہ جو نوجوان دن میں 1 گھنٹہ یا اس سے کم وقت کے لیے ویڈیو گیمز کھیلتے تھے وہ سماجی تعلقات نبھانے کے اعتبار سے زیادہ اچھے تھے اور اپنی زندگی میں زیادہ مطمئن تھے، جبکہ ایسے بچے ضرورت سے زیادہ پرجوش یا ہائپر ایکٹیو نہیں تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک دن میں 3 گھنٹے یا اس سے زیادہ دورانیے تک ویڈیو گیمز کھیلنے والے بچوں پر کسی قسم کے اثرات کا مظاہرہ نہیں دیکھا گیا، یعنی ان پر مثبت یا منفی دونوں قسم کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے۔ البتہ مطالعے میں ایک دن میں 4 گھنٹے سے زیادہ یا دن کا بیشتر وقت ویڈیو گیمز کھیلنے والے نوجوانوں میں نقصان دہ اثرات کا پتہ چلا ہے۔ مطالعے سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیلی ویژن جیسی غیر فعال تفریح کی نسبت ویڈیو گیمز وسیع پیمانے پر ادراکی چیلنجز فراہم کر سکتے ہیں، جس سے بچوں کو کھوج اور جستجو کرنے کا موقع ملتا ہے، اور تفریح کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ میل جول بڑھانے کے لیے بھی ویڈیو گیمز مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم شرح یہ ہے کہ ویڈیو گیمز کھیلنے کا دورانیہ مختصر رکھا جائے۔ سائنس جرنل کے مضمون کے مطابق ویڈیو گیمز بچے کی نشو نما اور صحت مند سماجی ایڈجسٹمنٹ کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ جرنل پیڈیاٹرک جریدے میں شائع ہونے والے مطالعے کے مطابق مطالعے میں شامل ہر 4 میں سے 3 بچے ویڈیو گیمز کھیلنے کی عادت رکھتے تھے۔ تقریباً 1/3 بچے دن میں 1 سے 3 گھنٹے ویڈیو گیمز کھیلتے تھے۔ بچوں کے دوسرے گروپ میں شامل 10 سے 15% بچے 3 سے زیادہ گھنٹے ویڈیو گیمز کھیلنے میں گزارتے تھے۔ تاہم آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطالعے کے مطابق آخری زمرے میں شامل نوجوان جو ایک دن میں زیادہ تر وقت ویڈیو گیم کھیلنے میں گزارتے تھے، ان میں نقصان دہ اثرات ظاہر ہوئے۔ ایسے نوجوان دوستوں سے میل جول بڑھانے پسند نہیں کرتے تھے۔ رپورٹ کے مصنف ڈاکٹر اینڈریو پربوسکی نے کہا کہ ویڈیو گیمز کی اعلیٰ سطح بچوں کے رویے کے مسائل کے ساتھ برائے نام ہی منسلک نظر آتی ہے، جس کے ساتھ یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم نہ ہی ویڈیو گیمز کھیلنے کے اثرات کے حوالے سے اس خیال کی حمایت کرتے ہیں کہ ویڈیو گیمز کی وجہ سے بچوں میں ڈیجیٹل دنیا کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 12، بھارت میں 12:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 3 بجے چاہتے ہیں۔ ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر سلیمان تراواری۔ اپنے میزبان ندیم یعقوب کو آپ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔